السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين ومعز سامعين، حق سبحانہ وتعالی کا اپنے بندوں پر احسان عظیم ہے، وہ طرح طرح سے اپنے بندوں کو نوازتے ہیں اور اپنے سے قریب سے قریب تر کرنے کے لیے ہر بندے کو دنیا میں بڑے مواقع عطا فرماتے ہیں. انہوں نے اپنی ذات کو بے شمار پردوں میں چھپا رکھا ہے، لیکن اتنے پردوں میں چھپانے کے باوجود بھی اہل حق کے لیے وہ ایسے آیا ہیں کہ ہر کائنات کی چیز میں اس نے اپنے معرفت کے اور اپنی پہچان کے پتے لکھ کے رکھے ہیں اور اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. پہچاننے والی نظر ہو تو اپنے رب کو ایک مکھی اور ایک مچھر سے بھی پہچان لیتی ہے. اللہ رب کریم نے قرآن کریم میں جگہ مثال دے کے بیان بھی فرمایا کہ جن کو یہ خدا سمجھتے ہیں، معبود اور الہ سمجھتے ہیں، تو اگر ایک مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے اور چھین لے ان بتوں سے، لا یستنقذوہ من، یہ ان کے معبودان باطل اتنے کمزور ناتوا ہیں کہ ایک مکھی سے بھی کوئی چیز اپنی واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کتنے کمزور ہیں ان بتوں کے چاہنے والے اور کتنے کمزور ہیں یہ بت کہ جن کو یہ چاہتے ہیں. اور اپنے ماننے والوں کا، اللہ پاک کا یہ اعزاز ہے، اکرام ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی حقانیت اتر گئی، صداقت اتر گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو آگ میں جلنا، تیل کے کھولتے ہوئے کڑائے کے اندر تل جانا، جل جانا وہ پسند ہوگا، لیکن وہ شرک کو پسند نہیں کرے گا. اور امت نے اور اللہ کے بندوں نے اور اللہ کے مخصوص بندوں نے خاص صفت کر کے بھی دکھائی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام کو آگ کے شعلوں کے اندر دیکھتے ہوئے شعلوں کے اندر ڈال دیا گیا, لیکن ان کی اس توحید کے اندر اللہ کی وحدانیت و معرفت میں ادنا سی بھی کوئی ایسی لغزش, قدموں میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہوئی. اللہ نے حکم فرما دیا اس آگ کو, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے اوپر. وہ آگ کے شعلے جو آسمانوں کو چھو رہے تھے اس سے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ وہ ہنستے مسکراتے ہوئے باہر تشریف لے آئے. اللہ نے ایسے عظیم المرتبت لوگوں کو ہمارے لیے مثال اور نشانی بنایا اور توحید پر ہی جینے کی ہمیں تعلیم دی اور اسی پر مرنے کا حکم دیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, کہ میں اپنا پورا وجود اللہ کے سپرد کرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, کہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں اپنے پورے سرابے کو حنیفہ, تمام کے تمام گمراہ دینوں سے کٹ کر ہٹ کر ایک اللہ کے سپرد کرتا ہوں, اور پھر ساتھ میں اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی, میری نماز میرے حج کے ارکان, و محیای و مماتی میری حیات اور میری موت میری زندگی موت, للہ رب العالمین اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں, و بذلک امرت مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا, و انا اول المسلمین اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں. یعنی ہر مومن اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں سب سے پہلے تیرے جان سے سیدھ پر ایمان لاتا ہوں. قربانی کے وقت بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے ہمیں سکھائی. یہ واقعہ اس لیے عرض کیا, دنیا میں اللہ نے ہر چیز میں, میں نے کہا نا کہ مکھی کے اندر تک اللہ نے اپنی وحدانیت چھپا کے رکھی ہے کہ پوری کائنات مل جائے, سائنس ٹیکنالوجی جدید جتنی چیزیں ہیں یہ سب مل کر اگر چاہیں کہ ایک مچھر جو حیات والا ہو جس میں زندگی ہو حس اور شعور ہو وہ پیدا کر سکے, پورے انسان اور پوری مخلوقات مل کر بھی ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے. یہ صرف اللہ پاک کی قدرت کاملہ ہے کہ وہ ایسی ایسی مخلوق بناتے اس میں روح ڈالتے ہیں. تو انہوں نے تو ہر چیز میں اپنی وحدانیت چھپا کے رکھی ہے, اور پھر خاص طور پر جو مرکز بنایا اللہ نے توحید کا وہ حرمین اور شریفین مقامات مقدسہ, کہ وہ فرزندان توحید کے ایک عقائد کی جدت کے لیے تجدید کے لیے تجدید ایمان کے لیے اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے وہ مقام بنائے کہ وہاں جا کر انسان اللہ سے قریب ہو جائے. ہمارے بہت پرانے حضرت والد صاحب کے تعلق والے تھے, محب اور محسن تھے, حاجی شجاع الدین صاحب, اگر حیات ہے تو اللہ ان کو صحت اور عافیت دے, اور دنیا سے جا چکے تو اللہ ان کو بلند درجات عطا فرمائے. ہر سال حج پہ عمرے پہ تشریف لے جاتے تھے, تو وہ اپنا ایک دل کا ایک وارد بیان کر رہے تھے. وارد کا مطلب یہ کہ دل میں جو انسان کے خیالات آتے ہیں اور جاتے ہیں, کہ ایک دفعہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ یا اللہ آپ تو ہر انسان کی شہرت کے قریب ہیں, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہر انسان کی شہر کے قریب, تو ہم جب بیت اللہ آتے ہیں تو کیا اس قرب میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے یہ دل میں وارد کا جواب آیا کہ ہم تو ہر انسان کی شہرت کے قریب ہیں, لیکن جب کوئی ہمارے گھر پر آتا ہے وہ گویا کہ وہ اتنا ہم سے قریب ہو جاتا ہے کہ جیسے ہماری شہرت کے قریب ہو گیا ہو, اتنا قرب اس کو عطا ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ نے مرکز رکھا ہے بیت اللہ اور ایک بیت رسول اللہ. اس بیت اللہ کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ اس بیت اللہ کے اندر ساری وہ یادگاریں ہیں جو اسلاف کے قدموں کے صدقے ہمیں ملی ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جن کا میں نے ذکر کیا، باپ آزر، بت تراش و بت خراش، اور مذہبی خاندان کا رہبر اور رہنما، لیڈ کرنے والا ایسا شخص جس کو پوری قوم فالو کیا کرتی تھی، بیٹے کو اللہ پاک نے توحید کا عالم دردار بنایا، تو بیٹے نے کھلے عام دعوت توحید دی، تو باپ نے کہا کہ میرے چہرے سے اجل ہو جا ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا. باپ کو خاندان کو چھوڑا، نمرود سے واسطہ پڑا، اس نے مقابلہ مجادلہ کیا، بحث کی، جھگڑا کیا کہ کون ہے تیرا رب جس کو تو خدا مانتا ہے؟ خدا تو میں بھی ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ کہ جو زندگی اور موت دیا کرتا ہے. کہنے لگا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی لوگوں کو زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. دربار میں ایک معصوم بیٹھے ہوئے شخص کو جو بے قصور تھا، جلاد کا حکم دے کے اس کی گردن اڑوا دی اور کہا کہ دیکھو جس کے لیے زندگی لکھی تھی اس کو موت دے دی میں نے. اور ایک شخص کو قید خانے سے بلایا جس کو سزا موت سنائی جا چکی تھی، اس کو کہا کہ جا تو معاف ہے. کہنے لگا جس کے لیے موت جس کو حیات دے دی اور جس کے لیے زندگی تھی اس کو موت دے دی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر، کہ اگر تو اتنا بڑا خدا بنتا ہے، موت و حیات تقسیم کرنے والا تو ہے، تو میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو آج اس کو الٹا کر کے دکھا دے کہ مغرب سے سورج نکال کے لیا مشرق میں ڈبو دے. فبهت الذي كفر، بھرے ملو دربار میں وہ مبہوت و لاجواب ہو گیا، ذلیل ہو گیا. تب اس نے کہا کہ اگر تم اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو، اس کو پکڑ کے آگ کے انگاروں میں ڈال دو ورنہ تمہارا دین برباد کر دے گا. تو الناس علی دین ملوک، لوگ تو ہوتے اپنے بادشاہوں کے وفادار ہیں، فوراً ہاں میں ہاں ملا کے ان کے چمچے گیری کیا کرتے ہیں، تو ان کو پورا برہنہ کر کے بالکل ننگا کر کے اس پر ڈالا گیا. اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کا ایک کرتا اتارا، وہ ان کے پر پہنا دیا گیا، اس کرتے کی برکت سے آگ سے بچے باہر نکل آئے، وہ کرتا سنبھال کے رکھا. یہی کرتا ہے کہ جو نسل بعد نسل چلتا ہوا آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام بازیاب ہوئے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیضی هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، کہ اس میری قمیض کو لے جاؤ، اس قمیض کو لے جا کے میرے ابا جی کے چہرے پہ ڈال دو، یاتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. یہ وہی قمیض ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی وہ ان کے کپڑے اتار کے اس میں خون لگا کر اور کسی طرح سے وہ ایسے جھوٹا ایک کھیل کھیل کے کہ جی بھیڑیا کھا گئے، خون آلود کر کے ان کے کپڑوں کو لا کے باپ کو دکھایا اور ان کو برہنہ کر کے کنویں میں ڈال دیا، تو یہی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام نے بطور تبرک کے تعویذ کے انداز میں ایک نالی میں کر کے ان کے گلے میں ڈال رکھی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام ان کے کنویں میں تشریف لائے اور اس نلکی سے اس قمیض کو نکالا، انتہائی تمیز کپڑے کی، ریشمی کپڑے کی، بہت نازک سی قمیض تھی، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زیب تن کرا دی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ وہ قمیض ڈالی گئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے وہ یادگاریں ہمارے لیے ایک ایسا عبادت کا سلسلہ بنا دی کہ بیت اللہ میں آج جو کچھ بھی عبادتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر ان کے قدموں کا صدقہ ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ قدموں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ، بزرگوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے، بزرگوں کی جوتیوں کو اٹھانے کے صدقے یہ ملا، تو ان کے لیے سبق اس کے اندر ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے اتنے بڑے بڑے گھر بیت اللہ کے ساتھ جو عظمتوں کا مرکز ہے جس کے حیبت و جلال اگر ہمارے آنکھوں میں کھول دی جائے تو ہماری نگاہیں پھٹ جائیں. اس گھر کے ساتھ حضرت ابراہیم خیر اللہ کے قدمین شریفین کے دونوں نشانات کو بطور ادب احترام کے وہاں پہ نصب کروا رکھا ہے. ہزار سال سے قدمین شریفین کے نشان وہاں چلے آ رہے ہیں. اندر جھانک کے دیکھیں انتہائی قدیم اور خستہ چھوٹے چھوٹے سے پاؤں کے نشان, اس میں انگلیاں انگوٹھے وہ چھپے ہوئے ہیں. اس نشان کی زیارت کے لیے امت کیسی بے قرار ہوتی ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ اس کے اوپر نگاہیں پڑ جائیں. یہ وہ اللہ نے دکھانا چاہا کہ یہ وہ قدم ہے کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا, ان سے مقابلہ ہوا, ان قدموں نے ہجرت کی, ان قدموں کو جہاں کہا گیا کہ جاؤ وہاں پہ وادی حجاز کے اندر اولاد کو چھوڑا اور چلے شام کے تمہیں ہجرت کر جاؤ چل پڑے, اور ماں باپ کو چھوڑ دو چل پڑے, آگ کے اندر کود جاؤ تو چل پڑے. تو آج یہ قدم تمہارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اگر مشتمل پہنچتا ہے تو ان قدموں کو دیکھو, ان قدموں کے پیچھے چلو, ان قدموں سے اپنے قدموں کو ملا لے تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے. یہ نشانیاں ہیں اللہ پاک کی. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ قلوب کے تقوی کی نشانی ہے. آب زمزم کا کنواں چاہے زمزم کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے, اس کی تاریخ سوائے اس کو کچھ نہیں کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بے کف بے قرار وہاں لیٹے ہوئے ننھے معصوم بچے پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے, ادھر بیٹے کے قدم رگڑ رہے ہیں, ادھر اما جی کے قدم دوڑ لگا رہے ہیں صفا مروہ کی. صفا سے مروہ جاتی ہے, مروہ سے صفا جاتی ہیں, پہاڑی پہ چڑھ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہ وہ دور دراز کوئی مددگار نظر آئے تو اس کو مدد کے لیے پکاروں اور اپنی زندگی بچاؤں. مدد سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اسباب کی دنیا میں اسباب اختیار کرنا ہر انسان پر فرض ہے, کہ جو اللہ نے زندگی کے اسباب دیے ہیں ان کے لیے کوشش کرنا, بھاگ دوڑ کرنا ہی امت کا فرض ہے. اللہ کو بھی بھاگ دوڑ پہ ایسی پسند آئی کہ وہاں پہ دوڑ لگا رہی ہیں تو ان کے قدموں کو یادگار بنا رہے ہیں. ادھر حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, ان کے قدموں کو یادگار بنا رہے ہیں. ایڑیاں رگڑتے رگڑتے وہاں پہ سوراخ ہوا, چشمہ ابل پڑا, پانی نکل گیا زمزم. آج اربوں خربوں انسان اس چشمے سے سیراب ہو چکے ہیں, اربوں خربوں, کب سے وہ چاہے زمزم بنا ہوا ہے لیکن اس کا سودا ٹوٹتا نہیں. سائنٹسٹ نے اندر جا کے اس کو ریسرچ کرنے کی کوشش کی, غوطہ خور اندر گئے, انتہائی گہرائی تک جا کے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کوئی سودا تو ملے کہ آخر شروع کہاں سے ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا سوائے اس کے ایک چٹان سی نظر آئی اور اس پہ لکھا ہے بإذن اللہ, یعنی اللہ کے حکم سے جاری و ساری ہے. اور پھر مملکت سعودی عربیہ نے کولروں میں بھر بھر کے ایسا رکھا ہوا چپے چپے پر حرم مکہ میں بھی, حرم مدینہ میں بھی, کہ ہر حاجی ہر لمحے جس وقت بھی چاہے اس سے خراب ہو سکتا ہے. تو ادھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دوڑ کو وہ حج اور عمرے کا حصہ قرار دے دیا سعی کو. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما, کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں, اس کا چکر لگایا جائے. وہاں امت آج بھی اسی طرح دوڑتی ہے کہ جس طرح حضرت بی بی حاضرہ نے دوڑ لگائی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام وہ جب بیمار ہو کے ٹھیک ہوئے اور ٹھیک ہونے کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے ان سے بھی فرمایا اور کچھ برجلک ھذا مختصر بارد و شراب, اپنی ایڑیوں کو رگڑیے, ایڑی سے زمین کو رگڑ کر ایڑی ماری اور کچھ برجلک, رجل پاؤں کو کہتے ہیں, ھذا مختصر بارد و شراب. پھر ذرا دیکھیے تو صحیح کہ ھذا مختصر, کیا کے لیے غسل کا انتظام ہو گیا, بارد بارد ہے ٹھنڈا ہے, وہ شراب اور پینے کے قابل ہے, آپ پیئے بھی نہائے بھی, وہ نہائے اس سے شفا یاب ہوگا. مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر جرانہ ایک علاقہ ہے اور وہاں پر وہ کنواں ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لحاب مبارک ڈالا تھا. پانی کی قلت تھی, پانی کم تھا, پانی بہت نیچے تھا, تو آپ نے اپنا لحاب مبارک ڈالا تو پانی ابل ابل کے اوپر نکل کے آنے لگا. آج تک اس کنویں کے اندر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت موجود ہے. جو حجاج کرام جاتے ہیں اور اس مقام کو جانتے ہیں تو ٹیکسی وغیرہ کر کے وہاں سے بھی وہ احرام باندھ کے عمرہ کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ فرمایا تھا اور اس پانی کو وہاں کے مقامی لوگ بھی بڑے ادب احترام سے لے کے جاتے ہیں کہ بڑی بڑی موذی بیماریوں کے لیے شفا ہے اس کے اندر. کچھ لوگ وہاں کے نہیں مانتے لیکن ایک اکثریت وہاں کی مقامی بھی مانتی ہے اور دور سے آنے والے حضرات بھی اس کو بڑے احترام سے پیتے بھی ہیں اور ساتھ میں لے جانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. مشہور یہی ہے کہ جس مرض کے لیے بھی پیا جائے تو اللہ پاک اسے شفا دیتے ہیں. یہ سب اللہ پاک کے چاہنے والوں کی وہ برکتیں ہیں کہ جنہوں نے توحید کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, مرکز توحید کے لیے اللہ پاک نے ان کو امر کر دیا. یہ اسلاف ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, ہمارے لیے نمونہ ہیں, ہمارے لیے سبق ہیں اور ہمارے لیے ان کی زندگیوں کے اندر مثالیں ہیں. کاش ہم ان کو دل و جان سے اپنا لیں. مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ ہیں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت عقیدت اور محبت رکھتے ہیں, حضرت ساجد اقبال صاحب نام ہے, اور الحمدللہ ان سے ملاقات ہوئی اس سفر میں. انہوں نے کافی تفصیل سے بہت ساری باتیں خود ہی فرمانے لگے. ایسی مغرب کے بعد کا وقت تھا, بہت ساری باتیں بزرگوں کی کہ لوگ بزرگوں کی فتوحات کو دیکھتے ہیں, بزرگوں کی ترقیوں کو دیکھتے ہیں, بزرگوں کے عروج کو دیکھتے ہیں تو رش میں حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ بزرگوں نے کیسے قدم کانٹوں پہ رکھے ہیں, چٹانوں پہ رکھے ہیں, گرم زمین پہ ان کے قدم چلے ہیں, کیسے خون میں ان کے قدم ڈوبے ہوں گے, اللہ والے کتنی مشکل سے گزر کے کس مقام پر پہنچے ہیں. یہ ساری باتیں نصیحتیں فرماتے گئے, سمجھاتے گئے کہ اللہ کام لے تو کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا, کبھی یہ مت سمجھنا کہ اپنا کچھ ہے, سب بڑوں کا فیض ہوتا ہے, دعائیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر ساتھ میں ایک بات فرمانے لگے جو حضرت والد صاحب بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو سب سے پہلے تو عرش پر خود محبت کرتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو فرشتے میں اعلان کر دو کہ وہ بھی اس سے محبت کرو, تم بھی محبت کرو. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اللہ کا اعلان ہے, فرشتوں سے محبت کرنے لگتے ہیں. وہ آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں کو بولتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے فلاں بندے سے محبت فرما دے, تم بھی اس سے محبت کرو. تو زمین والے بندے بھی محبت کرنے لگتے ہیں اور اس طرح کی محبت پھیلنے لگ جاتی ہے, پھیلتی رہتی ہے, لوگ دل میں بڑھتی رہتی ہے. اور پھر فرمانے لگے اللہ والے دنیا سے گزرنے کے بعد ان کی مقناطیسیت, ان کی محبت اور بڑھ جاتی ہے, اور جو لوگ ان کی قدر کرتے ہیں ان کی قبروں پر کیوں آتے ہیں؟ اسی لیے آتے ہیں کہ ان کی رحمتیں, ان کی برکتیں, ان کی دعائیں, ان کے فیوز وہاں پہ اور زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں. اور پھر بڑے معصومیت سے, بڑے بھولے پن سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے آپ دیدہ ہو کر کہ آخر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مقناطیس, یہاں پہ سب سے بڑا دنیا کا مقناطیس, کہ لوگ کہاں کہاں سے کھینچ کر آ رہے ہیں, یہ کیا چیز ہے کہ روحانیت کا سب سے بڑا مقناطیس آپ کی شخصیت ہے, کہ اللہ نے محبت ڈال دی کہ دنیا کہاں سے کھینچ کھینچ کے آپ کے پاس آ رہی ہے. مجھے بھی رلایا, خود بھی روئے. اور واقعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہے, بیت اللہ کی محبت عظمت اپنی جگہ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اپنی جگہ. کہ امتی آپ کے ان جالیوں کے نظارے کے لیے, ان جالیوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار اور بے تاب ہو کے کیسا دور دور سے امتی پہنچتا ہے. جو صحت مند ہیں, طاقتور ہیں, ان کا تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن ایک کثیر تعداد بڑی تعداد ایسے ایسے بوڑھوں کی, ایسے ایسے معذوروں کی کہ جن کا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بستر سے اٹھ کے ویل چیئر پہ کیسے بیٹھے ہوں گے. وہ تک بھی جب قطاروں میں لگے کھڑے ہوتے ہیں, اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے معذور محتاج بوڑھے لاغر بیمار اس وش میں گردن جھکا ہے اور چشم تر لیے ہوئے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ایک بار بس روضہ اقدس کی جالیوں کے سامنے سے گزر ہو جائے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی جالیوں پہ نگاہ پڑ جائے. یہ عشق ہے, یہ محبت ہے کہ وہ انسان کے جو دو قدم نہ چل سکتا ہو ہزاروں میل دور سے مشقتیں اٹھا کے چلے آتے ہیں. اور لانے والوں کو بھی سلام ہے, میں ان کی خدمت کرنے والوں کو بھی دیکھتا تھا. مجھے اندازہ ہے کہ ویل چیئر چلانا کتنی بڑی خدمت ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر میں انسان ہانپ کانپ جاتا ہے, لیکن وہ لانے والوں کی محبت اور عظمت کو بھی سلام کہ وہ ایسے ایسے معذوروں کو لاتے ہیں. اور وہاں تو چلنا ہی چلنا ہوتا ہے, چلنا ہی چلنا ہوتا ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ جی اپنی گاڑی یہاں سے بیٹھے گاڑی میں چلے گئے. لانے والے بھی بڑی محبت سے لاتے ہیں, اپنے پیاروں کو لا کے وہ آقا کی خدمت میں سلام پیش کراتے ہیں. میں جب واپس آ رہا تھا سفر میں تو مجھے اپنی حضرت والدہ صاحبہ کا آخری سفر, جب وہ مدینہ طیبہ سے ٹانگ ٹوٹنے کے بعد واپس آ رہی تھی, وہ پورا منظر ذہن میں گھوم رہا تھا کہ ایک عام آدمی, ایک عام حاجی, وہ تھک کے چور چور ہو کے جب حاج تک پہنچتے تھے کیا کیفیت ہوتی ہے, لیکن کس قدر تکلیف کے ساتھ انہوں نے یہاں سے وہ مراحل طے کیے ہوں گے, سفر طے کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی عشق و محبت سے. اللہ کا, اللہ کے رسول کا جو عشق و محبت, بظاہر انسان کتنا گناہگار نظر آئے, ہمارا تقوی, ہماری نمازیں, ہماری عبادتیں وہاں پہ صفر نظر آتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میری عبادت میرے تقوی کی وجہ سے حاضری ہوئی ہے. نہیں, بس جس کی طرف نظر کرم ہو جائے, نہ ہمیں اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ, نہ عبادت پہ فخر, لیکن ایک محبت, ایک تعلق, وہ اللہ اس کے رسول سے انسان کو ہوتا ہے. اور امت کے گناہگار سے گناہگار شخص بھی جو مخلص ہے, اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آپ ہیں تو آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ کا پتہ لگا. آپ نہ ہوتے تو اس سے پہلے کتنے 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی کعبۃ اللہ میں. آپ آئے تو آپ نے ہمیں پتہ بتایا نا, تو ہمارے تو محسن اعظم آپ ہیں. آپ ہی نے اللہ کے معرفت ہمیں عطا فرمائی. تو بڑی عجیب و غریب بہرحال چیزیں ہوتی ہیں, محبت ہوتی ہے, دور رہتے ہوئے بھی, قریب جاتے ہوئے بھی. تو ہر لحاظ سے اللہ پاک نے دنیا میں بھی ہمیں اپنے قریب لانے کے, اپنی معرفت کے پتے دے رکھے ہیں. اور اللہ پاک اس معرفت کو دل میں بھی اتار دے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تقریباً کتابوں میں لکھا ہے کہ 70 حج پیدل ادا فرمانے کے بعد بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی کافی دیر تک مجاہدے کے طور پہ. پھر اس کے بعد وہ اپنے داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا, سفید داڑھی کو ہاتھ میں پکڑ کے گری اور زاری کے ساتھ کہنے لگے, عرفنا کا حق کا معرفت ولیکن ما عبدنا کا حق کا عبادت. اے اللہ, جس طرح کی آپ کی ہستی ہے, ہم آپ کی ہستی کو تو پہچان گئے, معرفت آ گئی, ولیکن ما عبدنا کا حق کا عبادت, جس طرح کی آپ کی عبادت کا حق ہے, ہم آپ کی عبادت کا حق نہیں کر سکے. پوری کائنات مل کے بھی اگر اللہ کو سجدہ کرے کہ ایک بھی کافر نہ ہو, اللہ فرماتے میری خدائی میں, میری الہیت میں, میری الہیت میں, ربوبیت میں ایک رتی کا فرق اور اضافہ نہیں آتا. پوری دنیا کافر ہو جائے, کوئی سجدہ نہ کرے, کوئی عبادت نہ کرے, میری الوہیت میں کوئی فرق نہیں آتا, وہ کسی کے محتاج نہیں. ساری کائنات ایک ساتھ مل کے پکارے اس رب کریم کو, وہ اس طرح سنتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص کا کلام ہم سن سکتے ہیں. رات کی تاریکی میں سیاہ چٹان کے اوپر سیاہ چوٹی وہ رینگ رہی ہو, رب کائنات اس کے رینگ نہ چلنے کی آواز کو سن رہے ہوتے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, ہمیں اللہ نے توحید عطا فرمائی, اس توحید کی ہمیں قدر کی ضرورت ہے, اس کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن توحید کا مطلب یہ نہیں کہ جو بزرگوں کی عظمت ہے میں نے بتائی کہ شرک ہے، نہیں شرک وہاں آ جاتا ہے کہ جہاں پہ اللہ کی صفات کو اللہ کے مخلوق پر ثابت کر دیا جائے کہ نفع نقصان کے مالک یہ ہیں، سجدے جو کیے جائیں، نہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، لیکن یہ مینار نور ہے، مینار ہدایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو امام بخاری کو پکڑنا پڑے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی یہ تو شرک ہو گیا کہ امام بخاری کے پیچھے چل پڑے، نہیں، امام بخاری وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی خدمت کی، خواب دیکھا کہ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے تھر سے مکھیاں اڑا رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، تعبیر ملی کہ یہ حدیث کی خدمت انجام دیں گے۔ اللہ نے کیسا رشک آمیز کام لیا کہ صحیح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ روئے زمین پر قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی شریف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح چاروں ائمہ فقہا ہیں، یہ سارے مینار نور و مینار ہدایت ہیں کہ انہوں نے اس دین کو اچھی طرح پرکھا، سمجھا اور ہمیں سمجھایا، ہم تک پہنچایا۔ یہ سارے ہمارے محب اور محسنین ہیں۔ بہت سے لوگ اس سوچ میں گرفتار ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اسی دین کو مانتے جو حضور کے زمانے میں تھا، دین تو ہم بھی الحمدللہ وہی مانتے ہیں، لیکن اگر اس زمانے کے قرآن کی ایک آیت بھی آپ کو دے دی جائے نا، زبر زیر نقطے پیش سب ہٹا کے دے دی جائے، تو دنیا میں کوئی آپ ایسا بھی ایسا قابل انسان نہیں ملے گا کہ جو ایک آیت اس وقت کی پڑھ کے دکھا دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی جاتی تھی۔ آپ کے خطوط، آپ کے والے نام ہیں، ان کی عکس موجود ہیں، دیکھ لیے جائیں۔ چل لفظ کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ آج کا جو قرآن ہے، قرآن وہی ہے لیکن امت نے خدمت کر کے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ زبر زیر پیش نقطے رکوع احزاب اشعار منزلیں اس کے صفحات اجزاء سپارے نمبر پیج نمبر آیت نمبر، یہ ساری چیزیں اضافہ نہیں ہیں، یہ اس کی خدمت ہے۔ اسی طرح مساجد، اگر اس زمانے کے مساجد کو لے لیں تو یہاں پہ پانچ منٹ سے زیادہ ہمارا اس زمانے کا ایک آرام طلب امتی نہ بیٹھ سکے۔ کنکروں والے فرش کہ سجدے میں جائیں تو پیشانی خون آلود ہو جائے، تپتی ہوئی گرمی، گھٹن، حرف، پسینوں کی مہک، یہ ساری چیزیں تصور میں لائیے۔ لیکن آج کی مسجد عالی شان ہے، پنکھے بھی ہیں، کارپیٹس بھی ہیں، رنگ روغن بھی ہیں، فانوس بھی ہیں، ہوائیں بھی ہیں اور بہترین سہولتیں بھی ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہماری مسجد بس مسجد میں فرق ہے؟ عبادت وہی، مسجد وہی، سب کچھ وہی، اجر وہی۔ آج بھی اگر مسجد میں کوئی ایک ٹائل لگاتا ہے اس کے لیے وہی ثواب ہے جو حضور نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں حصہ لے لو تو مسجد بنانے کا ثواب ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو جس طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 150-200 سال بعد صحیح بخاری لکھی تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے انہوں نے اپنی طرف سے لکھی، انہوں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کو جمع فرما کے ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ ہم سب کو نیک صالح بنائے اور ہمارے اصلاح فرمائے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی، اور ہم سب کو اپنی ذات سے ایک مضبوط عشق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب جو ہے، مفتی رضوان الحق صاحب دامت برکاتہم، وہ ایک اپنے نجی دورے پر فیملی کے ساتھ ملکی دورے پر تشریف لے گئے ہیں، اس لیے آج مجھے خدمت انجام دینی پڑی الحمدللہ۔ اور ابھی جمعرات کو میرا بھی انشاءاللہ سفر بحرین کا، دعا کی بھی درخواست ہے، آپ لوگ دعا فرمائیے اللہ پاک صاحب خیریت کے وہاں لے کے جائے انشاءاللہ العزیز۔ تو اگلے جمعے کو پھر انشاءاللہ ہمارے دوسرے برادر مکرم وہ تشریف لائیں گے۔ اللہ آپ سب کو بھی خوب خوشیاں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے۔ اور جب میں جا رہا تھا عمرے پر تو یہاں عائشہ میں اعلان کیا تھا، بہت بڑی تعداد الحمدللہ ملی تھی دعاؤں کے لیے کہا تھا، تو وہاں قدم قدم پر جہاں جہاں پہ الحمدللہ یاد رہے تو ان کے لیے دعائیں کی۔ کسی نے ایک فون کر کے یہ بھی کہا تھا، کوئی صاحب ہاسپٹل میں تھا، ان کو اسی دن ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کے لیے خاص طور پہ دعا کی۔ وہ جانتا تو میں کوئی نہیں، لیکن فون آیا تھا کہ جی آج ان کا وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کو وہاں ایڈمٹ کیا گیا، تو وہاں پہ خاص طور پہ دعا کیجیے گا، تو ان کے لیے بھی دعا کی۔ تو وہاں تو کام ہی دعائیں کرنا ہوتا ہے، تو اللہ پاک بہرحال سب کو شفا تندرستی عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے اور صحت و خیر اس کا معاملہ فرمائے۔ غالباً مظہر علی لکھا، شاید ان کی والدہ مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعا، اللہ کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ اور دعائے صحت ہے بیماروں کے لیے، رضا علی پرویز، ان کی اہلیہ شکیل احمد عثمانی، نثار صاحب، حمد صاحب، ناصر صاحب، مسرت بیگم صاحبہ اور نظر افتخار صاحبہ، محمد حذیفہ کی والدہ، یہ بیمار ہیں، اللہ ان سب کو شفا تندرستی عطا فرمائے، اور الگ الگ دعائیں، کچھ ایک خاتون ان کے افشان، ان کے رشتے کے لیے اللہ پاک بہترین رشتہ عطا فرمائے، محمد عمر ان کی نوکری کے لیے دعا کا سلسلہ، اللہ پاک کو اچھی نوکری عطا فرمائے، شہر یار ان کی بھی نوکری کا مسئلہ ہے، غفران محمد خان روزگار کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کی بھی مشکل آسان فرمائے۔ سورہ شورا کی میں اکثر آیت بتاتا ہوں، پہلے ہی بتا چکا، پچھلے رمضان بھی بتائی تھی، غالباً 26 پارے میں 19 آیت ہے سورہ شورا کی، اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء القوی العزیز۔ یہ کسی بھی ایک جمعرات کو 1001 مرتبہ اس کا ختم کر لیا جائے، وظیفہ کر لیا جائے ایک مرتبہ، اور روزانہ پھر صبح 70 مرتبہ پڑھ لی جائے تو اللہ پاک اس کی برکت سے بہت جلد روزگار عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے اندر واحد ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ جن کے شروع میں بھی دو اسماء الہی ہیں اور آخر میں بھی دو اسماء الہی ہیں۔ اس میں ایک آیت یہ اللہ لطیف، دو نام آ گئے، بے بادی یرزق من یشاء القوی العزیز، آخر میں بھی دو اسماء حسنہ ہیں، باقی اور آیتوں میں ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری آیت جو آیت الکرسی ہے، اس کے بھی شروع میں دو اسماء حسنہ ہیں، آخر میں بھی دو اسماء حسنہ ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ لطیف بعبادی سورہ شورا کی آیت نمبر 19، اس کو کسی بھی جمعرات کو 1000 مرتبہ ختم کر لیا جائے، اللہ بہت جلد بہترین روزگار عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو نماز کے بعد تسبیح فاطمی ہیں، یہ سونے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ تو میرے بڑے بھائی مفتی زالو صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اپنا ایک تجربہ بتایا کہ چونکہ حضرت فاطمہ غلاموں کو، خدمتگاروں کو طلب کرنے کے لیے آئی تھی کہ مجھے خدمت کے لیے کچھ چاہیے، مددگار، غلام وغیرہ، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں اس سے بھی بہتر چیز تمہیں دیتا ہوں۔ تو حضور نے تسبیح عطا فرمائی تھی کہ تسبیح پڑھا کرو سونے سے پہلے اور نماز کے بعد، تو اس کی برکت سے اللہ پاک دنیا بھی وسعتیں بھی عطا فرمائے۔ تو یہ تسبیح فاطمی نماز کے بعد لازمی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کیجیے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھ لیا کیجیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے قرضے بھی اتریں گے اور روزگار بھی ملے گا۔ ایک وہ کہا میری بیٹی بنت شبانہ 13 سال عمر، چلتے پھرتے بے ہوشی کی حالت ہو جاتی ہے، اسکول میں بھی کلاس میں بھی ان کی حالت ہو جاتی ہے کہ بے ہوشی ہو جاتی ہے، پر اللہ پاک ان کو شفا تندرستی عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور سورہ زحا جو 7 مرتبہ پڑھ کے ان کو بلایا کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کی بیماری کو ختم فرمائیں گے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔